الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد عن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس فقد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے اور سلسلہ وار ہمارا جو ترجمہ قرآن الحمدللہ جمعرات کی اس نشست میں جاری ہے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو دو جمعرات یا دو نشستیں رمضان سے پہلے کی ہیں وہ مخصوص ہوں گی خصوصی موضوعات کا رمضان سے متعلق. الحمدللہ اس میں سے ایک نشست ہم پچھلی نشست میں ہم کر چکے ہیں ایک خاص موضوع کے تحت، رمضان، قرآن اور دورہ تجمع قرآن. یہ ہمارا پچھلی دفعہ کا موضوع تھا، سیر حاصل گفتگو. ان تین موضوعات کے ذیل میں کہ جو ایک موضوع کے تحت ہم نے ڈسکس کیے تھے، الحمدللہ یہ ہم پچھلی دفعہ کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ رمضان سے پہلے کی آخری نشست ہے ہماری، اس جمعرات کی، اس عشاء کے بعد کا جو سیشن ہے، اور اس میں انشاءاللہ آج جو موضوع اناؤنس ہوا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان اور ہم. انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم یہ سمجھیں گے کہ جب یہ ماہ مبارکہ آتا ہے تو ایک تو استقبال ہے کہ جو امت مسلمہ کی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی کچھ کیفیات ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور ایک استقبال ہے کہ جو اس ہستی کی طرف سے کہ جو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی جن کو ہم نے تسلیم کیا ہے، مانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا استقبال رمضان وہ کیسا ہوا کرتا تھا. انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں ہم سمجھیں گے. دیکھیے، ایک ہمارا جو طرز عمل ہے رمضان المبارک کی آمد سے قبل، اس کا استقبال ہم کیسے کرتے ہیں. ہم سے مراد بحیثیت مجموعی امت مسلمہ، خاص طور پر ہم پاکستان کے لحاظ سے، کراچی کے لحاظ سے دیکھیں تو ارد گرد کے جو بھی کیفیات ہیں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. باقی ایکسیپشنز ہر جگہ وہ موجود ہوتی ہیں، استثناءات ہوا کرتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ہمارا جو ایک مزاج ہے رمضان المبارک کی آمد سے قبل، ہم یہ دیکھا کرتے ہیں کہ استقبال ہوتا ہے مہنگائی میں اضافہ کر کے. جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے تو ویسے ویسے مہنگائی ہے کہ جو کہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جایا کرتی. پھر اس پر غضب یہ ڈھایا جاتا ہے کہ ہورڈنگ شروع ہو جاتی، ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی، اور جب رمضان میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر وہ مہنگے داموں جو بھی ذخیرہ اندوزی ہے وہ مارکیٹ میں لا کے اسے مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے. یعنی انسان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ایک استحصال والا معاملہ ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک استقبال اور ہمیں آج کل کچھ سالوں سے نظر آتا ہے، اور وہ رمضان ٹرانسمیشن. الیکٹرانک میڈیا پر یہ ایک خباثت ہے کہ جو کہ ہمیں کچھ سالوں سے نظر آ رہے ہیں. رمضان مبارک میں الیکٹرانک میڈیا پر اسٹیج باقاعدہ وہ سجائے جاتے ہیں، پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ فنکار اور فنکارائیں، اللہ معاف کرے کہ وہ بھانڈ میراثی، یہ جو الفاظ ہیں یہ گالی نہیں ہے، یہ ان فنکار اور فنکاراؤں کے لیے ایک زمانے میں بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، بولے جاتے تھے، یعنی نام لینا ان کا پسند نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب یہی وہ فنکار اور فنکارائیں ہیں کہ جو کہ رمضان ٹرانسمیشن میں مختلف پروگرامز وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں دین سکھا رہے ہوتے ہیں. یعنی غضب جو ڈھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ دین کی پر کلام ہے کہ جو کہ یہ فنکار اور فنکارائیں کہ جن کی پوری زندگی جو ہے وہ فحش کاموں میں گزری ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں، اب وہ انسانیت کو، مسلمانوں کو دین سکھانے بیٹھے ہوتے ہیں، الامان الحفیظ، اور پھر کس طرح سے ادھم یعنی اس میں مچایا جا رہا ہوتا ہے، گفٹس کے نام پر کس طرح سے بے عزتی کے معاملات کیے جا رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہم مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے. اسی طرح رمضان میں ایک اور مذہب کے نام پر ایک اور چیز ہے کہ جو کہ شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اور عقل دے ہمارے مذہبی طبقات کو بھی. یعنی یہ جو ایک ٹیکٹکس ہے نا باطل نظام کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھئی رمضان اب آ گیا ہے تو اس کا بھی ایک ٹچ ہے کہ جو کہ دیا جائے، اور اس کے نام پر بھی ایک ریٹنگ ہے کہ جو کہ بڑھائی جائے اور مال جو ہے وہ کمایا جائے. فلحال یہ ہے کہ اب مذہبی طبقات کو بٹھایا جاتا ہے سحر و افطار کے موقع پر، خاص طور پر افطار سے پہلے، اور پھر یہ ہے کہ ایسے چن چن کے اختلافی مسائل ہیں کہ جو کہ اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، کہ وہ مختلف مسالے کے جو بھی طبقات ہیں، وہ شخصیات ہیں، وہ چوچے لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور بحث و مباحثہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انتشار ہی انتشار. اور اس طرح سے وہ وقت کی بھی بربادی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ پلے کچھ نہیں پڑتا، اور یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ دین سے دور ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ مذہبی طبقات کس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو کرنے والی مینجمنٹ ہے وہ ریٹنگ اپنی بڑھا رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اور کمائی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک استقبال ہے کہ جو کہ رمضان کا ہمیں بحثیت مجموعی دیکھنے کو مل رہا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پر، ویسے تو عموم میں اب ہر کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے کہ جو کہ نظر آ رہا ہے، جو وہ بزرگ کیا، وہ نوجوان کیا، وہ عورتیں کیا، وہ بچیاں کیا، وہ سب دل دادہ نظر آ رہے ہیں. اور خاص طور پر حکومتی سطح پر یہ جو اب آئی سی سی ٹرافی کے جو کہ اب رمضان کے اندر تک جو ہے وہ جا رہے ہیں، یہ خاص پلان ہے کہ جو کہ وہ ہو کے، اور پھر یہی رمضان کے مہینہ ہی ہے کہ جو کہ ملتا ہے کہ جس میں نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہوتا ہے. وہ تو بہرحال نتیجہ سب کے سامنے آ گیا، تو وہ ایک غبارے سے ہوا وہ نکل چکی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ طرفہ تماشا ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ کرکٹ جو کہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے یا کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اس میں اتنی قیمتی ساتھیں وہ برباد. پھر جو نظارے آج کل لوگ بتاتے ہیں، گھر میں تو ٹی وی کافی عرصے سے پہلے جو ہے وہ نکل گیا الحمدللہ اللہ کی خاص نصرت سے، لیکن اب لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ چوکے چکھے وہ لگ رہے ہوتے ہیں، اور نیند برہنہ عورتیں ہیں کہ جو کہ ان کو فوکس کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ یعنی اٹھتی ہیں اور ناچ رہی ہوتی ہیں، یعنی اس طرح سے یہ کرکٹ میچز ہیں کہ جو کہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دیکھنا ایک الگ شے ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب رات گئے تک، یعنی سحر سے سحر تک، سحری تک نوجوان نسل ہے کہ جو کہ ہمیں گلی کوچوں میں، میدانوں میں کرکٹ میچز کھیلتی ہوئی پائی جا رہی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اتنی قیمتی ساتھی ملی ہیں، پورا یعنی اور دیگر مہینے بھی پڑے ہیں اس میں ایک دو گھنٹے کھیلنا، ہم بھی اس کو پروموٹ یقیناً کرتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ جسمانی ایک قوت وہ حاصل اتنا ہو جائے کہ بھئی ایک دو گھنٹے کھیل لیا جائے، لیکن اب وہ کئی کئی گھنٹے پوری رمضان لیگ، خاص طور پر وہ سجے ہوتے ہیں رمضان سے پہلے، رمضان لیگ کی پلاننگ ہے کہ جو کہ چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ باقاعدہ یعنی وہ پیسے رکھ کے جو ہے وہ کھیلے جا رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کیفیات بھی ہیں کہ جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اتنی قیمتی ساتھیں وہ برباد ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم رمضان میں دورت میں قرآن، جس کا تعارف پچھلی دفعہ بھی تفصیل سے آگے، ہم رات کے 2 بجے لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سارے وہ طرف تماشے میں نظر آتے ہیں، مختلف گیمز میں، مشغولیات میں، فضول حرکتوں میں لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. بہرحال تو یہ ایک استقبال ہے کہ جو کہ ہمارا الا ماشاء اللہ، یعنی ایکسیپشنز کے ساتھ یہ چیزیں ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بحثیت مجموعی کی جو ارد گرد ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. اب آئیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مانا ہے اللہ کے رسول کو، ایمان لائے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد سب سے ہمارے لیے جو قیمتی ہستی ہیں اور یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال رمضان کیسا تھا؟ کیسے آپ اس کا استقبال کیا کرتے تھے؟ تو ذرا یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو کہ دیکھی جائیں. ایک روایت ہے مسند احمد کی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ ہے اس ماہ رمضان تک پہنچنے کی، وہ ہمیں ایک دعا کی صورت میں نظر آتی ہے. رجب 2 مہینے پہلے، جب چاند آپ دیکھ رہے ہیں رجب کا تو آپ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما یعنی صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا یعنی دو مہینے پہلے ایک تڑپ ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں نظر آتی ہے اس دعا میں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ، شعبان کے کچھ ہی بسنت دن ہیں، رمضان آیا چاہتا ہے، کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں بھی جو بھی یہ سات شعبان کی رہ گئی اس میں صحت و عافیت عطا فرما اور اس صحت اور ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان کے مہینے تک بھی پہنچا دے، اس میں داخلہ نصیب فرما اور اس کی جو بھی فیوز و برکات جو ابھی آگے آ رہی ہیں وہ ہمیں صحیح طور پر سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو یہ ایک استقبال ہے دو مہینے پہلے۔ پھر ایک خطبے کے چند الفاظ ہیں کہ جو کہ اس حدیث مبارکہ کے جو امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کی ہے، یہ ایک طویل روایت ہے اور اس کے جو راوی ہیں حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ فرماتے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کب؟ شعبان کے آخری تاریخ، جس طرح سے ہم شعبان کے آج آخری تاریخوں میں ہیں، اور یہ بھی ایک سنت پر انشاءاللہ ہمارا عمل وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ہم سب کو عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ساتھیوں کو اپنے صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور شعبان رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا آپ، اور یہ خطبہ ایسا ہے یعنی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 باتیں ہیں کہ جو صحابہ کرام کے سامنے رکھی اور امت کو ایک میسج ہے کہ جو کہ دیا، بڑی قیمتی باتیں ہیں، ایک ایک جملہ ہے کہ جو کہ بڑا قیمتی ہے، گہرائی اور گہرائی ہے کہ جو کہ اس کے اندر وہ پائی جاتی ہے، طویل درس ہے کہ جو کہ دیا جا سکتا ہے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ یہ 11 باتیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آگے۔ تو حضرت سلمان فارسی جن کا تعارف آگے آ جائے گا انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبان کی آخری تاریخ میں آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس، اے لوگوں، فقد اذل لکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ ہے کہ جو سایہ فگن ہوا چاہتا، سایہ کیا چاہتا۔ یہ ذل عربی میں کہتے ہیں سائے کو، اور سائے کی اہمیت سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، یعنی سائے میں آ کر انسان کیا محسوس کرتا ہے، ایک اطمینان، ایک ٹھنڈک وہ محسوس ہوتی ہے انسان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذل کا لفظ رمضان کے لیے استعمال کیا کہ اذل لکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ کیا چاہتا، یعنی اگر تم اس ماہ مبارکہ کے سائے میں آ جاؤ گے، اس کے شیلٹر میں آ جاؤ گے، تو تمہیں ایک اطمینان، ایک سکون کی کیفیت ہے کہ جو کہ ملے گی، اور ملتی ہے کہ نہیں، یعنی جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، داخل ہوتا ہے، ایک اطمینان، سکون وہ ہمارے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر کی کیفیت وہ نظر آ رہی ہے۔ تو بجا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ وہ سایہ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسری بات فرمائی شہرن، یعنی ایک تو بتایا شہرن عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، مہینوں کا سردار ہے، اور شہرن مبارک دوسری بات کہ یہ کیسا مہینہ ہے کہ جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ برکت کے لفظ کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، دو مفہوم ہیں کہ جو اس کے بیان کیے جاتے ہیں، ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کا خیر جو اندر پوشیدہ ہے وہ برآمد ہو جائے، تو یہ بھی کیفیات ہم دیکھتے ہیں، بندہ مومن کا جو خیر پوشیدہ ہے وہ برآمد ہوتا ہے کئی شعبوں میں، مال بھی لگ رہا ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کا میلان بھی ہو جاتا ہے، اور خیر کے سوتے ہیں کہ جو کہ اس کی شخصیت سے پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو جو خیر پوشیدہ ہے وہ برآمد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا بڑا کامن ہے جو ہم سب کو پتا ہے، یہ برکت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کب، کہ جب اگر ہم 10 مہمانوں کو انوائٹ کریں ڈنر پر، 10 افراد یا مہمانوں کے کھانے کا بندوبست کریں، لیکن آ جائیں 15، تو وہ 10 کا کھانا اگر 15 کو کفایت کر جائے، پورا ہو جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی کھانے میں کیا ہو گئی، برکت ہو گئی، یعنی کم شے وہ زیادہ کو کفایت کر گئی۔ تو لہٰذا یہ بھی برکت کا مفہوم ہے، اور اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے آگے کہ کم اعمال پر اس رمضان مبارک کی برکت ایسی ہے کہ کم اعمال پر بڑے بڑے اجور کا وعدہ ہے کہ جو بندہ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اس کا وعدہ فرمایا۔ تو بجا فرمایا شہر المبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ پھر آپ نے ایک رات کا تذکرہ کیا، تیسری بات شعر فیہ لیلۃ خیر من الف شعر، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ کون سی رات ہے؟ فوراً آپ کے ذہن میں سورۃ القدر وہ آگئی ہوگی، سورۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شعر. یہ لیلۃ القدر ہے رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاک آڈ نائٹس، تاک راتیں، ٹھیک، یہ لیلۃ القدر ہے جس کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دے دیا ہے. اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک رات ایسی کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر. اب انشاءاللہ ہم اس کی وجہ سمجھ لیں گے کہ یہ ایک یعنی ہزار مہینوں سے بہتر اس ایک رات لیلۃ القدر کو کیوں قرار دیا گیا، اس کی وجہ ابھی آگے آ جائے. تو یہ ایک رات کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آپ نے فرمایا. پھر دو عبادات ہیں اس ماہ مبارکہ میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہیں، یعنی آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے دن کے روزے کو فرض عبادت، اور رات کا جو قیام ہے قیام لیل ہی تطوع، یعنی قیام اللیل نماز تراویح، کہ جس میں ہم کیا سماعت کرتے ہیں، سماعت قرآنی، قرآن سنتے ہیں، اس میں بڑا اجر و ثواب رکھا، یعنی فرض نہیں قرار دیا، سنت موقعہ اس کو رکھا، لیکن بڑا اجر ہے کہ جو قیام اللیل میں نماز تراویح میں اللہ نے رکھا ہے. تو یہ دو عبادات کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارکہ میں بندہ مومن ایک نفل عبادت انجام دے گا تو غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر اس ایک نفل کا اجر ہے کہ جو اسے ملے گا. کتنا؟ ایک نفل عبادت، وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، یعنی نماز کے وہ نوافل ہو یا کوئی اور دیگر کوئی نفلی صدقہ ہو، کوئی بھی نفلی عبادت وہ انجام دے، کدھر؟ ماہ رمضان میں. تو اس ایک نفل کا اجر غیر رمضان کے کتنے فرض کے برابر؟ ایک فرض کے برابر. اب آپ کے ذہن میں سوال یقیناً آیا ہوگا کہ اس ماہ مبارکہ میں جہاں ہم نوافل ادا کرتے ہیں، نفلی عبادات انجام دیتے ہیں، وہاں فرائض بھی تو ادا کرتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر قرار دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، تو ایک فرض کا اجر کتنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ جب ایک فرض عبادت اس ماہ مبارکہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے، چاہے وہ فرض کسی بھی کیفیت میں، کوئی فرض صدقہ ہو زکات کی صورت میں، وہ فرض نماز ہو، کوئی بھی عبادت، تو اس ماہ مبارکہ میں کوئی فرض عبادت انجام دیتا ہے تو غیر رمضان کے ستر فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ اس ایک فرض کا اجر دیتے ہیں. یہ ہے اصل میں وہ برکت کا مفہوم جو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کم اعمال پر بڑے بڑے اجور کے وعدے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اس ماہ مبارکہ میں. پھر آپ نے مزید مدع فرمائی کہ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. واقعتاً ہم یہ محسوس کرتے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے کہ نہیں، یعنی ایک صبر تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کھانے پینے پر صبر، نفسانی خواہشات پر صبر، یا مادی چیزوں پر صبر، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہم کن چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں ہمارے لیے روزے دار کے لیے؟ وہ کھانے پینے کی روٹین کی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی انسان بچ رہا ہوتا ہے، فریج بھی کھولتا ہے، روزے کی کیفیت میں چیزیں رکھی بھی ہیں لیکن ہاتھ نہیں جاتا، بچتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر جو نفسانی خواہشات ہیں، میاں بیوی بی کا جو تعلق زنوشو ہے، اس سے بھی جو ہے وہ منع ہے روزے کی حالت میں، بچتا ہے، بچتا ہے کہ نہیں؟ یہ صبر ہے کہ جو کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں اللہ کے حکم سے الحمدللہ. لیکن ایک صبر ہے کہ جو مزید ہمیں کرنا ہے اس ماہ مبارکہ میں، کہ جو مس ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنے ایٹیٹیوڈ پر صبر، اپنے مزاج پر صبر. وجہ کیا ہے کہ جب 13-14 گھنٹے بندہ روزے سے ہوتا ہے، بھوک سے پیاس سے گزرتا ہے، تو اس کے مزاج میں ایک چڑچڑا پن عموماً آ جاتا ہے. اور میں خاص طور پر کراچی کی جو بھی کیفیات ہے کہ اگر کوئی گاڑی ہے تو وہ ٹریفک جیم، اس میں پھنس گیا اور ایک ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بس کا سفر ہے، گاڑی میں نہیں ہے، بس کا سفر ہے تو کسی کی کونی لگ گئی، کسی کا پاؤں پڑ گیا، ایک دم سے پھٹ پڑتا ہے، اور گالم گلوج بھی ہے روزے کی حالت میں، یہ کیفیات، یہ مناظر بھی ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنے مزاج پر ہمیں اس ماہ مبارکہ میں خاص طور پر صبر کرنا. یعنی حدیث میں تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ روزے بندہ مومن روزہ بھی رکھے اور گالم گلوج نہ چھوڑے تو پھر کوئی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی اللہ کو حاجت ہے، تو یہ پھر فاقہ ہے کہ جو کہ انسان کر رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو ہمیں ایک اور صبر کرنا ہے، وہ کس پر کرنا ہے؟ اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے مزاج پر صبر کرنا. اچھا، یہ مزاج پر صبر جہاں باہر مطلوب ہے لوگوں کے ساتھ، وہاں اپنے گھر پہ بھی مطلوب ہے. یہ نہیں ہے کہ اب باہر صبر کر کے آئے ہیں، وہ غصہ پی کے آئے ہیں لوگوں کا، ان کی حرکتوں کا، اور سارا نزلہ گرا دیا کدھر؟ گھر والوں پر، گھر والی پر، بچوں پر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو بھی اس کی، یعنی یہ صبر کرنے کی توفیق دے، خاص طور پر اپنے گھر والوں پر بھی یہ مزاج کے ادوار سے صبر کرنا. تو لہذا فرمایا وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پوری بندہ مومن کی زندگی سے یہ عبارت ہے صبر. قدم قدم پر صبر کے مراحل ہیں کہ جو پوری زندگی انسان کو، بندہ مومن کو گزرنا پڑتا ہے. 29-30 دن اللہ تعالیٰ یہ صبر کی ٹریننگ سے گزار کے اور ایک پختہ انسان ہے بندہ مومن کو جو بنانا چاہتا ہے. اور صبر کا بدلہ پھر کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ تعالیٰ جنت کی وہ تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے. پھر آپ نے مزید مدہ فرمائے، وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ. اچھا، یہ غمخواری، ہمدردی، سمپتھی، یہ خاص رمضان میں ہمیں یہ کیفیات نظر آتی ہیں کہ نہیں؟ بندے مومن ہم بھی اپنا جائزہ لیں، یعنی خاص زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، مال نکالنا، چاہے وہ فرض صدقہ زکوٰۃ کی صورت میں یا نفلی صدقات ہیں، وہ ادھر خاص رمضان میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے دیگر جو بھی معصوم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کسی بھی کیفیات میں وہ کرتے ہوئے بندہ مومن ہے کہ جو کہ پایا جا رہا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان خود 13-14 گھنٹے 29-30 دن بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کی کیفیت میں، تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں وہ لوگ کہ جن کو ایک وقت کی روٹی بھی بمشکل جو ہے وہ ملتی ہے انتہائی محنت کے بعد، اور وہ کئی کئی دن تک فاقوں سے رہتے ہیں، پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھوک کس کیفیت کا نام ہے، یہ بھوک کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو ستاتی ہے جب وہ خود بھوکا پیاسا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ مواسات، یہ ہمدردی، غمخواری کا یہ مہینہ جس کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جذبات ہیں کہ جو کہ انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ نے مزید فرمایا، شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی 11 باتوں میں سے یہ 8ویں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اب یہ رزق کا مفہوم، جیسے ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نے بڑا محدود کر دی اصطلاحات، ورنہ رزق کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے. ہمارے ذہنوں میں رزق کا مفہوم کیا آتا ہے؟ صرف کھانے پینے کی چیزیں. تو بلا شبہ یہ جو مادی رزق ہے، اس میں بھی ہمیں رمضان میں اضافہ نظر آتا ہے. سحر و افطار کے موقع پر دسترخوان پر ایسی ایسی چیزیں سجی ہوتی ہیں کہ جو غیر رمضان میں تصور بھی نہیں کیا جاتا اور نہ رغبت ہوتی ہے ان چیزوں پر، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن سحر و افطار کے موقع پر وہ دسترخوان سجا ہوتا ہے چیزوں سے، مادی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے بلا شبہ. لیکن یہ کہ خاص ایک رزق میں اضافہ ہے کہ جو بندہ مومن کے اس ماہ مبارکہ میں آپ محسوس کریں گے، اور وہ ہے روحانی رزق. یعنی روحانی اعتبار سے بندہ ایٹیوڈ ہوتا ہے اللہ سے، ایک تعلق ہے کہ جو کہ اس کا قائم ہوتا ہے، اور اس روحانی رزق میں اضافہ محسوس ہوتا ہے. وہ شخص کے جو کہ 11 مہینے مسجد کا رخ کرتا نظر نہیں آتا، وہ بھی آپ کو اس ماہ مبارکہ میں مسجد میں کھڑا نظر آتا ہے. روحانی رزق میں اضافہ، لوگوں کی خدمت اور گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ، نیکیوں کی طرف میلان، یہ ہے وہ روحانی رزق جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. پھر آپ نے اگلی بات، نویں بات یہ ارشاد فرمائی، روزہ افطار کرانے کے 3 اجور، 3 اجر، وہ بیان. آپ نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ 3 اجور اسے عطا کریں گے. اب گنیں، نمبر 1 گناہوں کی بخشش، نمبر 2 جہنم کی آزادی یعنی جہنم سے آزادی کا پروانہ، اور نمبر 3 روزے دار کے برابر اجر. کس کو؟ روزہ افطار کرانے والے. یہ 3 اجور ہیں کہ جو آپ نے بیان فرمایا. گناہوں کی بخشش، گناہوں کے حوالے سے جو فلسفہ ہے شریعت کا، وہ اچھی طرح ذہن میں ہونا چاہیے. کبیرہ گناہ، 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ہاں صغیرہ گناہوں کے لیے یہ وعدے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وہ کیے ہیں، یہ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہوں کی اکثر یہ بات آتی ہے لہذا یہاں پر بھی صغیرہ گناہ ہی ہے کہ جو کہ مراد ہے روزہ افطار کرانے پر، کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ تمام معاف کر دیں گے، جہنم کی آگ سے خلاصی اس کے لیے پروانہ جاری، اور روزے دار کے برابر اجر روزہ افطار کرانے والے. اب یہاں پر کیونکہ صحابہ کرام موجود ہیں اور یہ خطبہ آپ اپنے ساتھیوں کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام میں بعض ایسے بھی صحابہ تھے جو فقرا صحابہ میں سے، یعنی کئی کئی دن وہ فاقوں سے گزرنے والے وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، مال و دولت نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی روزہ افطار کرانے کی، تو لہٰذا تڑپ گئے. اور اس میں یہ حضرت سلمان فارسی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یا اصحاب صفہ کون تھے. معاذ اللہ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جو معاذ اللہ سما معاذ اللہ دنیا میں ناکام ہو گئے، تو لہٰذا دین میں جو ہے اپنے آپ کو وقف کر دیا. معاذ اللہ، یہ ہمارا ٹرینڈ ہے آج کا، یعنی یہ تصور صحابہ کرام کے حوالے سے کبھی بھی ذہن میں نہ آئے. یہ تو آج ہم نے ایک ذہن اپنا بنا لیا کہ بچوں میں کوئی ذہین ہے بچہ تو اسے دنیا میں کھپا دیتے ہیں، اور جو اگر ذرا کمزور ہے یا معذور ہے اسے مدرسے میں ڈال دو اور دین کے لیے کچھ وقف کر دو. تو یہ تو مزاج ہمارا ہے. یہ دین اتنا معاذ اللہ یعنی ایتا حقیر نہیں ہے معاذ اللہ کہ اسے ایسے اپاہجوں کی جو ہے وہ ضرورت ہو. یہ کریم پرسنالٹیز ہیں کہ جو کہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور یہ کریم پرسنالٹیز تھیں اصحاب صفہ. اگر یہ دنیا میں اپنے آپ کو لگاتے تو کیا کچھ نہیں کما لیتے، اتنی قابل شخصیات، لیکن دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے صحابہ موجود تھے. اب جب روزہ افطار کرانے میں تو کچھ نہ کچھ مال جاتا ہے نا، تو لہٰذا تڑپ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کریں. تو سوال کرنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ کیا اللہ کے رسول ہم ان تین اجور سے، گناہوں کی بخشش، جہنم کی آگ سے خلاصی اور روزے دار کے برابر اجر، کیا ہمارے لیے نہیں ہوگا؟ ہم تو روزہ افطار کرانے کا سامان نہیں پاتے. اب دیکھیں ایسے ساتھیوں کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ سنبھالتے، سہارا دیتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من فطر صائماً، جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے، علی مزقت لبن او شربت من مائن، لسی یا دودھ کے ایک گھونٹ پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر بھی، تو اللہ تعالیٰ یہ تینوں اجور اسے بھی عطا فرمانے پر قادر. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تو خلوص دیکھتا ہے. اور یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ یہ لسی کے یا پانی کے ایک گھونٹ کی بات نہیں ہے فقط، اصل بات ہے وہ ہے خلوص. اور انٹینشن کیا ہے تمہاری عمل سے، عمل کے پیچھے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں بڑے بڑی پرسنالٹیز کو بلا لوں اور عثمانیہ یا پی سی میں افطار ڈنر پارٹی ارینج کر دوں اور اس کے ذریعے سے میرے بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے وہ نکل جائیں گے، تو یہ تو ایک الٹیریئر موٹیو آ گیا نا، للہیت پیچھے نہیں رہی. تو یقین کریں بڑے سے بڑے اعمال زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے. لیکن اگر خلوص ہے تو چھوٹا بھی عمل اس پر بڑے بڑے اجور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے پر قادر. یہ ہماری سائیکی ہے عجیب، یعنی ہم کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے اجور چھوٹے سے اعمال پر، یہ کیسے ممکن. ایک یہ سائیکی، اللہ ہی کی قدرت پر عدم اعتماد کر دیتے ہیں. ایک دوسری سائیکی، دوسری ایکسٹریم ہے، وہ یہ ہے کہ بس افطار سے پہلے ایک تھال سجایا جائے، چیزیں اس میں رکھی جائیں اور مسجد کے امام کو یا مؤذن کو دیا جائے، بس سارے جو کالے گورکھ دھندے ہمارے وہ کیا ہو گئے، بس وہ سرٹیفائڈ ہو گئے، اور یعنی اس پر ہمیں ایک سرٹیفیکیشن ہے کہ جو کہ مل گئے، اب ہم جو چاہیں گے. یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. دیکھیں چاہے کوئی بھی عمل ہو، اس کے پیچھے انٹینشن اگر اس میں للہیت ہے نیت میں، تو پھر وہ قابل قبول ہے. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کھوٹ آ جائے، للہیت نہ رہے، تو بڑے سے بڑے اعمال زیرو سے ملٹیپلائی. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے جو خلوص کے ساتھ لسی یا پانی کے گھونٹ پر بھی افطار کرا. یہ تینوں اجور اس کے لیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ من اجبا صائماً، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے، جو صاحب استطاعت ہے پیٹ بھر کر افطار کرا دے، تو ایسا زبردست اجر ہے واقعتاً. سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سقا اللہ من حوض شربتر، اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب کرے گا، ایسا سیراب کرے گا، لا یسمعو، اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ اجور ہیں کہ جو کہ افطار کرانے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ اعمال کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں, کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی خدا کے لیے کام کر رہے ہو تو بہتر یہ ہے شریعت میں کہ وہ ایسے کرو کہ کسی کو پتہ نہ لگے. یعنی وہ باتیں ہم بچپن سے پڑھتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے, اور وہ نیکی کر دریا میں ڈال. وہ کہاوت تو آج ہمیں ناپید ہوتی بھی نظر آ رہی ہے, آج تو ایک نئی کہاوت آ گئی, نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ٹیوٹر پہ ڈال, یہ کیفیت چل رہی. تو بھائی اللہ کے لیے کیا, اللہ کو یعنی اللہ ہی سے اجور ہے نا کہ جو کہ مطلوب ہے لوگوں سے تو نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اس میں دکھاوے سے اللہ تعالیٰ محفوظ ہوتا ہے. پھر آپ نے تین اشروں کی فضیلت بیان کی, یعنی تین جو اشرے ہیں, دس 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 تین دن ہے, تین اشرے بنتے ہیں. پہلا اشرہ آپ نے فرمایا اولہ رحمہ, یہ رحمت کا اشرہ ہے. پہلے ہی دن سے اگر رمضان کے بندہ مومن ٹھان لے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی بخشش کرانی, محنت کرے, تو پہلے ہی اشرے سے بندہ مومن پر اللہ کی رحمت ہے کہ جو نچھاور ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا اوسطہ مغفرہ, اس کا جو درمیانی اشرہ ہے اگلے دس دن ہے وہ مغفرت کے, جو محنت کرنے والا بندہ ہے پھر اگلے اشرے میں وہ داخل ہوتا ہے دوسرے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ آخری اشرہ وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا اشرہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ بھی جاری فرما دیتا. تو یہ تین اشروں کی فضیلت ہے کہ جو کہ آپ نے بیان کیا. اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ من خفف ام مملوک ہی فی, جو اپنے ماتحت لوگوں کے کاموں میں تخفیف کر دے گا, اگر کوئی کمپنی کا اونر ہے یا کوئی بھی اور اس کے ماتحت کچھ امپلائمنٹ ہے, اگر وہ خیال کر کے روزے کا ان کے یعنی کام میں تخفیف کر دے, ان کے اوقات میں تخفیف کر دے, جس طرح سے عموماً نظر آتا ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی 4 گھنٹے کر دی جاتی ہے, کاموں میں کچھ لحاظ کر لیا جاتا ہے, لہٰذا آپ نے فرمایا دو اس کے بھی اجر بیان فرمایا, اس کی بھی گناہوں کی بخشش اور اس کے لیے بھی جہنم کی آگ سے خلاصی کا فرمایا. یہاں پھر میں وہ بات کروں گا کام میں تخفیف, اگر کوئی یہاں پر اونرز بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا وہ اپنے امپلائمنٹ کے ساتھ تو کریں کام میں تخفیف, لیکن یہ ہے کہ یہ کام میں تخفیف ہمیں اپنے گھر میں بھی کرنی. کس کے ساتھ؟ اپنی ازواج کے ساتھ, اپنی خواتین کے ساتھ. عجیب المیہ ہے, یعنی رمضان سے پہلے ہی پورے رمضان کی ایک مینو لسٹ ہے کہ جو کہ خواتین کے ہاتھ میں تھما دی جاتی, ہمیں شہر میں یہ چاہیے, شہری میں افطاری میں یہ 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 چاہیے. اور یہ ہے کہ اکثر و بیشتر وہ جو دعا کے اوقات ہوتے ہیں افطار سے پہلے, اتنے قیمتی اوقات, وہ کدھر ہمیں خواتین نظر آ رہی ہوتی, چولہے میں جوتی بھی نظر آ رہی ہوتی, پکوڑے تلتی بھی نظر آ رہی ہوتی. تو بھائی یہ کام میں تخفیف ہمیں اپنے اہل خانہ کے حوالے سے بھی کرنی, یہ ہے وہ حسین خطبہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. 11 باتیں کہ جو کہ آپ نے ارشاد فرمائی, ہر بات بڑی قیمتی ہے کہ جس میں اس ماہ مبارکہ کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ گئی, اس کی فضیلت بھی سامنے آ گئی, اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے. اب اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہے, جو آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اتنی فیوز و برکات اس ماہ مبارکہ میں, تو کوئی رب کائنات کی طرف سے خاص اہتمام بھی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ وہ ان فیوز و برکات کو سمیٹ سکیں؟ کوئی خاص اہتمام کیا اللہ نے, رب کائنات نے؟ تو ذرا سنیے بخاری اور مسلم اور ترمذی کی روایت میں مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان احادیث کا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب یہ خاص اہتمام ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے ماہ مبارکہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی کھلا نہیں رہتا. اور ایک منادی, ایک ندا دینے والا, اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے ندا لگاتا ہے, اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, یا باغی الشر اکثر, اے خیر کے طالب آگے بڑھ, اے شر کے طالب پیچھے ہٹ جا. یعنی اے خیر کے طالب, نیکیاں کرنے والے, ویل ڈن, گو اہیڈ, اور آگے جاؤ اور نیکیاں کرو, اور جو شر کے طالب تو پیچھے ہٹ جا, باز آ جا, ان گناہوں سے باز آ, شر نہ پھیلائے اللہ کے بندوں اور نہ خود کر, باز آ جا. تو یہ ندا دینے والا ہے کہ جو کہ ندا دے. یہ خاص اہتمام ہے کہ جو کہ اور شیاطین جنات ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. سب سے بڑا جو ازلی دشمن ہے جو انویزیبل ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے. سارے شیاطین جنات قید کر دیے جاتے ہیں. یہ خاص اہتمام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہمارے لیے ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اتنا خاص اہتمام اللہ کی طرف سے پھر بھی جو ہے وہ سستی کا معاملہ ہو تو پھر تو وہ شعر شاید پہلے بھی پچھلی نشست میں بھی سنایا تھا, دوبارہ سن لیجئے. شاعر کہتا ہے کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. یعنی کسان کو جو بیسٹ انوائرمنٹ چاہیے اپنے بیج کی زرخیزی کے لیے, زمین کے لیے اور بیج کے لیے کہ وہ نشو نما پائے اور کھیتی یعنی لہلائے وہ, لہذا اس کے لیے تو موسم اچھا ہونا چاہیے, پانی وافر ہونا چاہیے اور مٹی خزانہ اگلنے کے لیے تیار ہو, زرخیز ہو. یہی سازگار کیفیات ہوتی ہے نا کسان کے لیے. لیکن اتنی سازگار کیفیات اور پھر بھی کسان جو ہے وہ لحاف پھوڑ کے سو جائے اور غفلت کا مظاہرہ کرے تو پھر وہ کیسا رہتا. موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز, پھر بھی جس نے کھیت نہ سینچا وہ کیسا رہتا. اتنا سازگار ماحول, اتنی فیوز و برکات, خاص اہتمام رب کائنات کی طرف سے اور ہمارے اندر وہ سستی کاہلی سونے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام, اور 13 گھنٹے بھوکے رہے تو اب سارا اس کا جو کمپنسیشن ہے وہ آدھے گھنٹے میں افطار کے موقع پر اور دے مار 4:30 والی کیفیت. مطلب یہ ہے کہ وہ تو سارا ہی جو فلسفہ جو ہم نے پچھلی نشست میں سمجھا, روح اور بدن میں جو بھی ایک کیفیت ہونی چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, وہ سارا غارت ہم کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے. اور دیکھیں جو محرونی ہے وہ مسدق حاکم کی ایک روایت میں بھی, وہ کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے, آپ کے ذہنوں میں آگے ہوگی. صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ اجمعین کہ اللہ کے رسول وعظ و نصیحت کرنے آئے, ممبر پر جانے لگے, پہلی ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے آمین کہا, دوسری پر آمین, تیسری پر آمین, وعظ و نصیحت فرمایا. تو یہ بڑی انوکھی شے تھی جو پہلے کبھی صحابہ نے نہیں دیکھی تھی. وعظ و نصیحت آپ فرماتے تھے ممبر پر آ کے, لیکن ہر ممبر کی سیڑھی پر آمین آمین آمین. پھر وعظ و نصیحت کر کے آپ نیچے آئے, صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا نئی چیز تھی, کیوں آپ نے آمین کہا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے 3 بددعائیں کی, اس پر میں نے آمین کہا. اب دیکھیں آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے, اے اللہ ایسا ہی ہو, یعنی جو بھی دعا کی جائے تو اے اللہ ایسا ہی ہو, یہ آمین کا مطلب ہے. اس کی انٹینسٹی کیا ہے, شدت کیا ہے اس حدیث کی, کہ بددعا دینے والے کون ہیں؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام, اور اس پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ وہ انبیاء کے سردار. یہ انٹینسٹی ہے حدیث. اور جبرائیل علیہ السلام نے جو 3 بددعائیں کی, ان میں سے ایک بددعا یہ ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں وہ اپنی بخشش اللہ سے گناہ کرا سکے, اللہ کو راضی نہ کر سکے, ہلاک و برباد ہو. جس پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آمین, اے اللہ ایسے ہی ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت. اور رمضان یہ سستی کا مہینہ نہیں ہے. میں نے تو عرض کیا تھا پچھلی نشست میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان تو بڑے متحرک گزرے. بدر ہو رہی ہے رمضان میں, فتح مکہ ہو رہا ہے رمضان میں, احد کی تیاریاں ہیں کہ جو کہ رمضان میں ہو رہی ہیں جو شوال میں ہوا. تو بھائی یہ ہے کہ یہ تو بڑا متحرک ہونا چاہیے. اور یہ کہ نیکیوں کا پلان کریں, ابھی سے کرنا شروع کر دیں کہ میں اب اندر داخل ہوں رمضان میں, گناہوں سے بالکل بری ہوں. اور یہ ہے کہ نیکیوں کی ٹھان کر میں داخل, اللہ کو راضی بس مجھے کرنا ہے. روئیں گڑگڑائیں, سحری سے پہلے نماز تہجد کا اہتمام کر لیں, یہ سارے اہتمام ہیں کہ جو کہ ہمیں کرنا ہے. خدا کے لیے عید کی شاپنگ پہلے کر لیں, ابھی 1-2 دن جو بھی ملیں یہ پہلے نمٹ جائیں. ہاں وہاں رمضان میں جا کے آخری دنوں میں اور وہ جو ناقص مال ہے کہ جو مارکیٹ میں آ رہا ہوتا ہے, بالکل اس کو نقصان بھی زیادہ ہے. اور یہ کہ اتنی قیمتی اوقات کہ جو قرآن سے تعلق میں بسر ہو وہ برباد ہو رہے ہوتے ہیں کہاں, شاپنگ سینٹر کی, خدا را ایسا نہ ہو. اور یہ ہے کہ اب فضولیات سے میں نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ یہ کرکٹ میچز کا دیکھنا, یہ اس میں انوالو ہونا, بھائی یہ پوری ابھی بات کی زندگی بھی پڑی ہے, یہ قیمتی اوقات اس میں ضائع نہ ہو. گھروں میں اہتمام ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے, اچھے رسالوں کا اہتمام, مطالعہ بھی ہے تو اچھے رسالوں کو ہونا چاہیے. دین کی کچھ باتیں ہیں کہ جو شیئرنگ ہو جائیں, قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے. میں تو آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اتنی فیوز و برکات, ایک سوال تو ذہن میں آیا ہوگا نا کہ بھئی یہ رمضان میں ہی اتنی فیوز و برکات کیوں رکھی ہیں اللہ نے, ذی قعدہ میں کیوں نہیں, سفر میں کیوں نہیں, کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے وجوہ, کسی اور مہینے میں کیوں نہیں, خاص رمضان میں کیوں؟ تو اس کا جواب پچھلی نشست میں ہم نے سمجھ لیا تھا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں کیا نازل کیا گیا, قرآن نازل کیا گیا. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی, قرآن سے کسی بھی شے کی نسبت کسی درجے میں بھی جڑ جائے اس کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی. غور کرتے چلے جائیں, جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن نازل ہوا اسے فرشتوں کا سردار بنایا گیا, جس نبی پر قرآن نازل ہوا اسے انبیاء کا سردار بنایا گیا, جس مہینے قرآن نازل ہوا اسے مہینوں کا سردار رمضان, جس رات قرآن نازل ہوا ہزار مہینوں سے بہتر, جس خطے میں قرآن نازل ہوا حجاز مکہ مدینہ سراؤنڈنگ ایریا اسے دیگر خطوں پر فضیلت دے دی گئی. ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں, ایک نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں, ایک لاکھ نمازوں کے برابر اجر ہے قرآن کا نزول ہوا ہے اس خطے میں. جس امت میں قرآن کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی اسے بہترین امت, سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت امہ وہ قرار دی گئی. جس شخص نے فرد کی حیثیت میں قرآن کو سیکھا سکھایا, بخاری کی روایت خیرکم من تعلم القرآن والا, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں سکھائیں. جس محفل میں قرآن سیکھا سکھایا جائے, مسلم کی روایت سکینہ نازل ہوتی ہے, رحمت ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے گھیر لیتے ہیں, اللہ اپنے مقربین کی محافل میں ان محفل والوں کا تذکرہ فرماتا. تمہارا لیا ہے کہ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی اس حدیث کا مزاج بنا دے, قرآن کو سیکھا سکھایا جانا. اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ اس ماہ مبارکہ میں آج تھانے یہ ارادہ کریں کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو ہمیں قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. اور استاد محترم ڈاکٹر سار میں رحمۃ اللہ علیہ کا جو جاری کردہ 1984 کا دور ترجمہ قرآن, الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے کتنا اسے جو ہے وہ یعنی ایک تقویت ہے کہ جو کہ اس دورے کو دی ہے, یعنی دیگر مکاتب فکر کی جانب سے اب اسی ٹائٹل سے شروع ہوئے الحمدللہ. کراچی میں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے 31 مقامات سے زائد, پورے پاکستان میں 150 سے زائد مقامات پر. اور یہ ہے کہ کیسے کیسی زندگیوں میں انقلاب, آپ امیجن کریں 29 دن ہے, 29 دنوں میں 29ویں شب کو یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے پورا قرآن مجید, 29 دنوں میں 130 گھنٹے کم و بیش, اور دو مرتبہ قرآن کے متن سے اور ایک مرتبہ پورے ترجمے و تشریح سے. پھر اس کی برکات کیا ہیں کہ جب ہم خود اس محفل میں شریک ہوں گے تو اس حد یعنی محفل کا بھی مزاج بن جائیں گے کہ رحمت سکینہ نازل ہونا, اللہ تعالیٰ اس محفل والوں کا تذکرہ, پھر بخاری کی اس روایت کے تحت بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ اگر ہم خود بھی شریک ہوئے, اپنے ساتھ دوست احباب کو بھی اپنے اقارب کو بھی لے کر آئے, اور کیا عجب کہ ہمارے لانے کی وجہ سے اور وہ سنے قرآن ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے. تو ذرا امیجن کریں کتنی بڑی قیمتی دولت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت علی کا کندھا پکڑ کے موقع پر کہ علی اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پر آ جائے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر, ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں سے بہتر. اور اس وقت کا سرخ اونٹ آج کی نیو برانڈ فراری, یہ ایکویلنٹ آپ کر لیں قیمت کاسٹ, آج کی جو نیو برانڈ کار ہے اس کے برابر اس کی ایک ریڈ اونٹ کی یعنی ریڈ کیمل کی وہ قیمت ہوا کر سرخ اونٹ, اتنی بڑی دولت. اور انشاءاللہ جب ہم طالب علم کے حیثیت سے دورہ درم قرآن کی محفل میں شرکت کریں گے, آخری بات کر رہا ہوں, تو طلب علم وہ حدیث بھی بچپن سے پڑھائی گئی نا, طلب العلم فریضت علی کل مسلم, علم کی طلب علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. لہذا جب ہم دورہ علم قرآن میں علم کے طالب بن کر انشاءاللہ آئیں گے قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے تو ایک فرض ادا کریں گے نا, اور ابھی فرض کا اجر رمضان میں کتنے فرائض کے برابر, 70 فرائض کے برابر. اب آپ سوچیں ذرا, رحمتیں انڈیلنے کے لیے اللہ تیار, رحمتیں برکتیں ہیں کہ جو کہ ہمارے انتظار ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ پھر وہی سستی، وہی کائری، وہی بس سوا گھنٹے میں فارغ ہو کے وہی کرکٹ میچز، رمضان لیگ، میگزین میں اپنے آپ کو کھپا دینا اور راتیں بسر ہونا، تو وہ نہ قرآن کی شفاعت نصیب ہوگی جو روزے قیامت پچھلی دفعہ ہم نے سمجھی کہ اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روک کے رکھا، یہ شفاعت بھی نہیں ملے، کیسے ملے؟ اور بہرحال یہ ہے کہ جو مقصد ہے قرآن کا وہ بھی حاصل نہیں ہوگا جو ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس ماہ مبارکہ میں خیر و برکت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کی نیت سے ہمارا داخلہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.